لنا القدس لنا القدس همارة القدس لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأعداء المسلمين. معزز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خب پیش خوانی کے عنوان سے میں مصدی اوقات ہوا ہوں آپ کے, اور جیسے کہ برادر مبشر قوم کے اجتماعی رویے اور سلوک کی جانب انہوں نے توجہ دلائی, وہ یقیناً یہ المیہ ہے ہمارا کہ وہ وقت کہ جسے مولا کائنات نے زندگی کا جز قرار دیا وہ ہماری اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں جس اسراف اور تبذیر سے ضائع ہو رہا ہے یقیناً اس پر اور ٹائم مینجمنٹ پر گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کس طرح اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو محفوظ بنایا جائے. اور بڑی شخصیات کہ جنہوں نے واقعاً زندگی میں کوئی مثبت بنیادی اور اساسی کام انجام دیا, خواہ وہ دینی و مذہبی حوالے سے معروف ہوں یا دنیاوی اور سائنسی اور ترقی و پیشرفت کے حوالے سے ان کا نام شہرت کے حامل ہو, ان کی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. موجودہ حالات میں مسئلہ فلسطین اگر خود حماس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے اور حماس کی نصف صدی سے زیادہ جد و جہد, مقاومت, استقامت, مبارزہ, جہاد اور اس کی فعالانہ کوششوں کو مد نظر رکھا جائے تو در حقیقت حماس یا جہاد اسلامی یا دوسری تنظیمیں جو فلسطین میں سرگرم عمل ہیں ان میں ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے. اور قبل اس کے کہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں, چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ فلسطین کو اگر کسی شخصیت نے پوری دنیا میں روشناس کرایا, جس کو زندہ کیا, جس کو حیات بخشی, جس کو یوں کہوں معرض وجود میں لائے, یعنی ایک مسئلہ نہیں تھا جو تاریخ کے سرد خانوں میں ڈال دیا گیا تھا, اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس نے اسے معرض وجود عطا کیا, اسے زندگی عطا کی, تو وہ یقیناً اور یقیناً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے. ایک شمان بال یقین, ایک شمان بال یقین ایسی سینکڑوں شموں کو روشن کیا ہے اور اس شمع کا نام خمینی ہے, اور امام خمینی کے جلائے ہوئے چراغ, جیسے کہ آج شہید عباس مصفی کی برسی بھی ہے شہادت کی, لبنان میں, فلسطین میں شہید شقاقی, پاکستان میں شہید علامہ عارف حسین الحسینی, اور اسی کاروان شہادت میں شامل تمام علماء حق, مجاہد و مبارز افراد, خواہ وہ گمنام ہوں, خواہ وہ جن کا نام ہمارے سامنے ہمارے کرتاس ذہن پر موجود ہو, یہ سب در حقیقت امام خمینی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور امام خمینی کی بالیدگی فکر, سیاسی بصیرت, سوچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام خمینی نے اسلام کے سب سے محترم مہینے کے سب سے آخری جمعے کو, جمعۃ الوداع کو, اور خود سردار ایام جمعے کو کہا جاتا ہے, اس کو یوم القدس قرار دے کر در حقیقت اسلام کی معنویت اور روحانیت کو اور اسلام کی اجتماعیت اور سیاسیات کو ایک جگہ یکجا کر دیا. یعنی جمعت الوداع کو در حقیقت مسلمانوں کی توجہ ایک ایسے امر کی، ایک ایسے فراموش شدہ امر کی جانب مبذول کرائی کہ جو تاریخ کے سرخانوں میں ڈال دی گیا تھا. لیکن امام خمینی نے آج سے جب 1963 کی تحریک شروع کی ہے امام خمینی نے، تو شاہ کے ایل جی آگے یہی کہتے تھے کہ آپ یہ نہ کہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسرائیل خطرے میں ہے، بلکہ آپ کو جو تبلیغ کرنی کریں، لیکن یہ دو چیزیں کم سے کم آپ اپنی زبان پہ مت لائیں کہ اسلام خطرے میں ہے، فلسطین خطرے میں ہے، اسرائیل تمہارا دشمن ہے. یعنی 1963 1960 کی دہائی میں مخمینی جب اپنی تحریک شروع کی ہے، تو مخمینی اس ناسور کو جان گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اس زمانے سے اسرائیل کو در حقیقت ایک دشمن کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے. یہ ہے امام خمینی کی سیاسی بصیرت. اور مجھے امام خمینی کے اور اس زمانے کے بھیجے ہوئے عالم دین حضرت آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے استاد گرامی، جب ان سے یہ پوچھا گیا آغا برجردی کی وفات کے بعد کہ بتائیے ہم کس کی تقلید کریں، تو انہوں نے کہا بے نظر ہم آقا خمینی عالم ترست، کہ میری نظر میں امام خمینی عالم ہیں. تو کسی وہ بزرگ آج بھی زندہ ہیں نقوی صاحب انچولی میں جن کی رہائش، انہوں نے پوچھا کہ یہ خمینی کون ہے، کہا کہ یہ مرد مجاہد ہے، لیکن تم کو اس کی بصیرت کا علم نہیں ہے یہ کیسا مرد مجاہد ہے. کہ 1960 کی دہائی میں امام خمینی نے جو تحریک شروع کی تھی تنے تنہا، کہ جب دینی مدارس میں اخبارات کا لانا جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ یوں کہوں دینی مدارس میں اخبارات کا پڑھنا اور مطالعہ جرم تصور کیا جاتا تھا، اس زمانے میں امام خمینی اخبار لاتے تھے، پڑھتے تھے. اور اس زمانے میں جو امام خمینی تحریک شروع کی وہ آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی ہے. یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ امام خمینی ہمارے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے واقعا سربلندی، عزت اور حوصلہ عطا کیا ہے ہمیں. لہذا اور آج بھی اسلامی انقلاب کے سالگرہ کے ایام گزرے ہیں، آج بھی یہ اسلامی انقلاب انہی شعاروں، انہی نعروں، انہی اصول و مقاصد اور اہداف کہ جس کے لیے اس نے یہ انقلاب شروع کیا تھا، آج بھی اسی طرح اسی روش اور راہ پر گامزن ہے. اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی الخامنہ ای حفظہ اللہ، کہ خدا آپ کی حفاظت فرمائے، آج بھی بعین اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش، جذبہ ایمانی کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کے اس اتحاد کے دفاع کے لیے، اور ہر وہ چیز کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے اس کے لیے مدافع کی حیثیت سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں میدان. اور انتخابات کے بعد جو آپ کا معروف خطبہ جو کلپ کی صورت میں بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کہ جس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے سید و سردار امام، اگر کوئی عزت ہے میری تو وہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ ناقص عزت بھی آپ کی دی ہوئی ہے، ان ہم نے سارے شما باشد، یہ بھی آپ پہ قربان ہو، ہم آخری قطرے خون تک، آخری سانس تک دفاع کر رہے ہیں. یہ واضح الفاظ ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ داخلی سطح پر ایران میں اور بین الاقوامی سطح پر ایران پر جو دباؤ ہے، اندرونی بیرونی دونوں سطحوں پر جن مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اس طرح آ کر بیان کرنا در حقیقت اس مرد مجاہد کی در حقیقت صداقت کی دلیل ہے. اور مجھے وہ الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں جو حضرت جو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بیان فرمائے تھے، کہ آیت اللہ خامنہ کی شخصیت اور اجتہاد پر جو طائرانہ نگاہ سیمینار میں آپ نے ڈالی تھی، اور اس کے چیتے چیتے نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا کہ کس طرح انہوں نے رہبر معظم کی علمی اور آپ کی اجتہادی اور فقہی نظر کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت و شعور کی جانب توجہ دلائی، کہ واقعی نہیں مرد مجاہد ہے کہ جو اس وقت ایک سینہ سپر انسان کی مانند میدان عمل میں کھڑا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے تمام حملوں کو در حقیقت اپنے سینے پہ برداشت کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دام درہم سخن خود امام خمینی خود اسلامی جمہوریہ اور سب سے بڑھ کر ولی فقی کا کردار ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو امام خمینی نے مختلف مواقع پر در حقیقت تاریخی شواہد کے روشنی میں ہم تک پہنچائی ہیں اور رہبر معظم کی وہ پیشن گوئیاں کہ واقعی اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے خطبات سے کہ بارہا رہبر معظم نے ایک کتاب ہے نکتہ ہائے ناب کے نام سے، پانچ جلدیں ہیں اس کی، اس کے بیک ٹائٹل پر ایک قول رہبر معظم کا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو میں بعض اوقات ایسے ایسے نکات ہوتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ ڈھکے چھپے رہ جاتے ہیں اور ان کے پہلو روشن نہیں ہوتے. یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ در حقیقت وہ سیاسی بصیرت اس انسان کی، اس مرد مجاہد کی، کہ جو در حقیقت افق عالم پر رونما ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے اسے بیان کر رہی ہے اور آنے سے، اس کے ظہور ہونے سے پہلے، اس کے رونما ہونے سے پہلے اس کی خبر ہمیں دے رہی ہے. واقعی یہ خود ایک پہلو ہے، تحقیق طلب پہلو، ان تمام بیانات پہ گفتگو ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ افراد ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے جتنا جتنا اسلام محمدی میں نکھار پیدا آتا جا رہا ہے، جتنا اس خورشید اسلام محمدی کی تنویر دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کا نور پھیلتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے ابھی جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نماز جمعہ میں، اس میں یہی کہا تھا کہ در حقیقت یہ بہار انقلاب کا زمانہ ہے. بہار انقلاب یعنی 1979 میں جو اسلامی انقلاب خطہ ارض پر رونما ہوا تھا ایران کے ملک سے، وہ ایک بہار تھا، وہ ایک پاؤ پھوٹی تھی. لیکن آج یہ بہار در حقیقت اپنے عروج پر ہے. آج یہ جتنے بھی انقلاب، جتنی بھی انقلابی عوامی تحریکیں، یہ جوش و جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب اسلامی انقلاب کی بہار کا زمانہ ہے. اور فرماتے ہیں یہ اسلامی انقلاب کا الہام تھا جو در حقیقت آج نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یورپ اور امریکہ کی سڑکوں پر ہمیں نظر آتا ہے. اوکیوپائی وال اسٹریٹ کی تحریک یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے جس کا آپ یہ کہ جناب کمیونزم یا سوشلزم ختم ہو گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک مظاہرہ شروع. یہ در حقیقت وہ آواز ہے جو آج سے 33 سال پہلے امام خمینی نے بلند کی تھی، جس کو اسلامی دنیا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے استعمار نے کیا کچھ نہیں کیا. بہرحال میرے وہ دوست جن کی عمر 20 سال سے کم ہے یا 25 سال سے کم ہے، وہ ان واقعات کو اس طرح تصور نہ کر سکیں، لیکن بہرحال جن حضرات نے انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، میں بارہا آپ سے درخواست کی، میں نے اپنے سامعین سے اور آپ سے بھی درخواست کروں، اسلامی انقلاب کا مطالعہ ضرور کریں. ایک دفعہ ضرور اپنے اوپر واجب قرار دیں کہ اسلامی انقلاب کی تحریک، اس کی تاریخ، اس کے اہداف و مقاصد کا مطالعہ ضرور کریں. امام خمینی کی سیرت کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں، یہ ضروری ہے. ایک دفعہ اسلامی، ہم کتنے چاہنے والے امام خمینی کے، لیکن ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے امام خمینی کا سیاسی وصیت نامہ پڑھا ہے؟ میری آپ ایک برادرانہ درخواست ہے کہ امام خمینی کا سیاسی وصیت نامہ ضرور پڑھیں، اسلامی انقلاب کی تاریخ کو دوبارہ اٹھا کے پڑھیں، اپنے ذہنوں مجسم کریں، تاکہ وہ نعرے، وہ شعار، وہ اہداف و مقاصد جو امام خمینی نے بیان کیے تھے، وہ ہمارے سامنے ہمارے ذہنوں میں مجسم ہو، ہماری نظروں کے سامنے ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھا ہے، اسلامی کوز کو، اسلامی فکر اور بیداری کو زندہ رکھا ہے، جس کا سہرا یقیناً امام خمینی کی ذات گرامی قدر کو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنا جتنا میں نے کہا کہ اسلام محمدی کا سورج طلوع ہوتا جا رہا ہے، عروج پاتا جا رہا ہے، اتنا ہی اسلام امریکی زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور صرف وہ تمام ازم، وہ تمام مقاصد فکر جو انسانیت کی، کمیونزم، سوشلزم، خب اور روس کی ان ریاستوں کو ٹوٹنا اور کمیونزم کی شکست ہو، جس کے لیے امام خمینی نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں جو خط لکھا تھا گورباچوف کو، کہہ دیا تھا کہ اب اس کو دنیا کے تاریخی عجائب گھروں میں تمہیں تلاش کرنا پڑے گا. اس کے بعد رہبر معظم کی وہ پیشن گوئی جس کے بارے آپ نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت جتنے بھی انسانوں کے اپنے خود ساختہ تراشی و مکاتب فکر ہیں یہ سب زمین بوس ہو جائیں گے, اور جس کا نظارہ اور جس کا مشاہدہ آپ نے اپنی آنکھوں سے خود کیا کہ کس طرح امریکہ میں یہ بحران پیدا ہوا, اور یہ بحران اس تمام مقاد فکر کو لے کر زمین بوس ہو گیا, وہ تمام امید ارادے خواہشات جو انسانیت کی وابستہ کی گئی تھیں یا ہو گئی تھیں وہ سب کے سب ختم ہو گئیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ بارہا رہبر معظم نے اپنی تقاریر میں ارشاد فرمایا کہ وہ اسرائیل خصوصاً لبنان کی اور غزہ کی 33 روزہ 22 روزہ جنگ کے بعد اگر آپ مشاہدہ کریں رہبر معظم کے خطبات کا تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح, بلکہ اس سے پہلے سے رہبر معظم نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل اب اندرونی خلفشار کا شکار ہو رہا ہے, اندرونی بحران, مختلف شبہ زندگی میں جو آنے والے بحران ہیں, پارلیمنٹ کا بحران ہے, عوامی بحران ہے, کرپشن کا بحران ہے, جتنے بھی بحران ہو سکتے ہیں کس طرح اسرائیل کو کھا رہے ہیں. وہ سنہری خواب, وہ سبز خواب جو اسرائیلیوں کو دکھائے گئے تھے 1948 کی مہاجرت سے قبل, پوری دنیا سے جو ہجرت شروع ہوئی تھی اس سے قبل یہ دکھائی گئی کہ امن کا خطہ ہے اسرائیل, وہاں تم امن و چین و سکون کی زندگی بسر کرو گے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر. لیکن وہ آہستہ آہستہ خواب چکنا چور ہوتے چل گئے. کیوں؟ کیونکہ خود اندرونی سطح پر حماس, جہاد اسلامی اور دوسری تحریکوں کی طرف سے اس مقصد کو ہمیشہ زندہ رکھا گیا کہ فلسطین ہمارا وطن ہے, ہم اس کی ایک انچ زمین اپنے دشمن کو نہیں دیں گے. دوسری طرف سے امام خمینی جیسی عظیم ہستی یا رہبر معظم جیسی عظیم ہستی یا دوسرے افراد خواہ راغب حرب ہوں, شاید علامہ شاید عارف حسینی ہوں, ڈاکٹر محمد علی نقوی ہوں, یا اسی قسم کے اسی صف میں شامل, اسی کارواں میں شامل وہ افراد جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, راغب حرب ہوں, کوئی بھی ہوں, انہوں نے در حقیقت اس پیغام کو, صدائے خمینی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اسلامی انقلاب کو زندہ رکھا. بہرحال میں یہاں چاہتا تھا کہ یہاں پر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے مابین مقایسہ کروں, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, مہمان آنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ایران کی یا رہبر معظم کی پالیسی اور مسئلہ کشمیر پر رہبر کی پالیسی کیا ہے, اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. بہرحال مقایسہ کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. جو نقطہ میں فی الحال میں نے یہاں پر لکھا ہے میں چاہتا ہوں اس کو بیان کر سکوں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. ۱۹۴۸ کی ہجرت کے بعد جب اسرائیل کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد جب مختلف, اس لیے کہ حماس در حقیقت ایک رفاہی اور ایک یوں کہوں کہ ایک فلاحی ادارے کی صورت میں موجود تھی, لیکن 1967 کے بعد حماس نے در حقیقت اپنے نئے وجود کا اعلان کیا اور اس نے در حقیقت یوں کہوں کہ ایک شہادت طلب کاروائیوں کے گروپ کے نام پر در حقیقت اپنے آپ کو متعارف کرایا, اور وہاں سے اسرائیلیوں کو اس نے پیچھے دھکیلنا شروع کیا. میں بہت ہی چیدہ چیدہ نکات بیان فرماؤں بہت ہی مختصر انداز سے, اور یہی وجہ ہے 1967 کے معاہدے کے مطابق جو سرحدیں تھیں جن کا تعین ہو چکا تھا, جن پر آج بھی لیدے کی جا رہی ہے, سمجھوتے کی بات کی جا رہی ہے, اور کچھ اس فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر جو منافق افراد ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان سرحدوں کے تعین پر ایک دفعہ پھر سمجھوتا کیا جائے, سازش کی جائے, لیدے کی جائے, تاکہ اسرائیل کی سرحدیں بڑھ جائیں اور فلسطین کی سرحدیں کم ہو جائیں. لہذا وہاں سے پھر حماس نے اپنا ایک اور نیا سفر شروع کیا, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ فلسطین لیبریشن فرنٹ, الفتح, یاسر عرفات جیسے افراد سامنے آئے اور انہوں نے جہاد, مقاومت, استقامت اور اسٹرگل اور جد و جہد کے اصطلاحوں کو پیچھے کیا اور ٹیبل ٹاک کو سیاسی راہ حل تلاش کرنے کی ایک نئی شکل اور نئی روش کو متعارف کرایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1993 میں اوسلو مذاکرات ہوئے اور ریگن انتظامیہ اور دوسرے افراد نے ایک سازش کے تحت یاسر عرفات اور ان تمام افراد کو جمع کر کے اسلو مذاکرات کیے کہ جناب اب آپ کو حکومت مل جائے گی، اس کے بعد یاسر عرفات کی حکومت کا قائم ہونا آہستہ آہستہ. لیکن اس کے باوجود بھی حماس نے یا جہاد اسلامی نے، یہ وہ افراد جو صحیح خط اسلامی پر تھے، جو صحیح فکر اسلامی پر تھے، انہوں نے اپنا راستہ ذرہ برابر تبدیل نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف سے مسلسل اس بات کا اعادہ کیا جاتا رہا اور مسلسل اس بات کو دہرایا جاتا رہا کہ ہم نے اسلحہ اٹھایا ہے اس ارض فلسطین کے دفاع کے لیے اور ہم کسی قیمت پر اس اسلحے کو زمین پہ نہیں رکھیں گے. اور ابو جو ایک اور حماس کے لیڈر ابو زہراوی زرداوی، میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے آخری انٹرویو میں اس بات کا اعادہ کیا ہے. اور یقیناً یہ حماس کی کامیابی ہے کہ ابھی تقریباً 1100 کے قریب 1000 سے زیادہ جو قیدی رہا ہوئے ہیں، یہ در حقیقت ایک سیاسی فتح ہے حماس کی اور اس اسلامی فکر کی کہ جسے مسلسل امام خمینی نے، رہبر معظم نے یا مختلف افراد نے، خواب لبنان میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا مثال کے طور پر خود فلسطین میں موجود ہوں، فلسطینی تنظیمیں اور احزاب ہوں، انہوں نے مسلسل فکر کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے آج یہ اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی. 1993 کے اوسلو مذاکرات کے بعد حماس نے اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں وارد عمل ہوگی، اور 2003 کے بعد سے لے کر حماس نے یہ کام شروع کیا، انڈر گراؤنڈ کام شروع کیا. اور اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو ایک بہت بڑی کامیابی حماس کو حاصل ہوئی اور حماس نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا. لیکن جب مسلسل کامیابیاں حماس کو ملتی رہیں تو پھر 2007 میں غزہ کا محاصرہ کیا گیا، بدترین محاصرہ جو 4 سال قائم رہا، اور فریڈر فورٹیلا جو ترکی سے چلا تھا، بہرحال اس میں ترکی کا کیا کردار تھا، کیوں ترکی کو آگے کیا جاتا رہا، اس فی الحال میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا. لیکن در حقیقت ایران کو پیچھے کرنے کے لیے، اس اسلامی سمبل کو پیچھے کرنے کے لیے در حقیقت ترکی کو آگے کیا گیا، ترکی کو بہانہ بنایا گیا تاکہ وہ مکتب تشیع کا وہ امتیاز جو امام خمینی کی وجہ سے یا رہبر معظم کی وجہ سے حاصل تھا مکتب تشیع کو، اور خصوصاً اسلامی کوز میں مسئلہ فلسطین کو جو اولویت دلائی امام خمینی نے یا رہبر معظم نے، در حقیقت اس گریڈ کو، اس درجے کو، اس امتیاز کو چھیننا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ یہ تمام مسائل کم ہوئے. اور اس کے بعد جب تیونس، مصر، لیبیا اور یہاں سے جب اسلامی انقلاب اٹھنا شروع ہوا، اسلامی بیداری شروع ہوئی، جس کو رہبر معظم بہار انقلاب کا نام دیا کہ یہ اسلامی انقلاب کی بہار کا زمانہ ہے، تو آہستہ آہستہ اسرائیل تنہا ہوتا گیا. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ 1979 میں امریکہ کا سب سے بڑا حلیف خطے میں جو مرکز تھا امریکہ کا، وہ ایران تھا. ایران کا ہاتھ سے نکلنا، اسلامی انقلاب آنا، اس کے بعد پھر اس آواز حق کو دبانے کے لیے 8 سالہ جنگ، اس کے بعد پھر اس کو شیعی رنگ دینے کے لیے، شیعہ انقلاب کا رنگ دینے کے لیے کتنی کوشش کی گئی. آخری 3 سال قبل بھی امریکہ اور یورپ نے پوری کوشش کی کہ جب یہ انقلاب کی دستک سنائی دے رہی تھی اور یہ حکمران نوشتہ دیوار پڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ ہلال شیعی بنانا چاہتا ہے ایران در حقیقت. ہلال شیعی یعنی ایک شیعہ بلاک بنانا چاہتا ہے جس میں افغانستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، عراق بھی شامل ہے، جس کی بات رہبر معظم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا تھا. اور واضح طور پر امام خمینی کی برسی میں اس کے فوراً بعد رہبر دو ٹوک الفاظ میں در حقیقت امریکی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم جس جانب بڑھ رہے ہو وہ در حقیقت تمہاری جہنم ہے، اور تم اپنے جہنم کی طرف، یہ جو تم نے عراق میں، افغانستان میں اپنی فوجیں اتاری ہیں، یہ تم نے فوجیں نہیں اتاری ہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور اس کے بعد یہ ایسی دلدل ہوگی کہ جہاں تمہیں سانس لینا نصیب نہ ہوگا. اور بینی یہی ہوا. چنانچہ غزہ کا محاصرہ ٹوٹا، دوسری طرف آہستہ آہستہ جب اسلامی ممالک میں اسلامی بیداری، عربوں میں بیداری کی لہر دوڑی اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ آج سے 33 سال قبل اگر ہم امام خمینی کی صدا پر لبیک کہتے تو ہمیں 30 سال مزید یا 33 سال مزید حسن مبارک کو برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اگر اس وقت مسلمان تعصب کی عینک اتار کر در حقیقت امام خمینی کی صدائے حق پر لبیک کہتے تو حسن مبارک کیا، جتنے بڑے بڑے عامر جنہوں نے ان 33 سالوں کے عرصے میں مسلمانوں کا خون چوسا ہے، مسلمانوں کو عقب ماندہ کیا ہے، پسماندہ کیا ہے ہر طریقے سے، وہ در حقیقت یہ کام نہ کرتے اور آج اسلام اور اسلامی ممالک ایک عزت شان اور اقتدار ساتھ جی رہے ہوتے۔ ان اسلامی بیداری سے یہ ہوا کیونکہ مسلسل رہبر معظم امام خمینی اور جمہوریہ اسلامیہ کی طرف سے مسلسل ہر قسم کی امداد اور در حقیقت سیاسی میدان میں فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینی رہنما خواہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا احزاب یا گروہ سے رکھتے ہوں، ان کی نگاہ میں امام خمینی یا رہبر معظم یا جمہوری اسلامیہ یا ان کے صدور مملکت کی ایک خاص اہمیت ہے جن کا اظہار وہ اپنی زبانوں کے ذریعے سے کر چکے، ان کے بیانات تاریخ میں موجود ہیں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ لہذا جب یہ اسلامی انقلاب آہستہ آہستہ پھیلا اور مصر میں انقلاب آیا، تیونس میں انقلاب آیا، لیبیا میں یہ اسلامی بیداری کی لہر پہنچی تو وہاں کے عوام کھڑے ہوئے، ایک دفعہ پھر انہوں نے اسلام اور اسلامی نعروں پر توجہ دیتے ہوئے، آیت اللہ حسینی جب یہاں تشریف لائے تھے شام سے تو انہوں نے بھی تقریباً انہی نکات کو بیان فرمایا تھا، صرف خلاصتاً اور فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہی نعرے ہیں، صرف ان کی فارمز چینج ہیں، صرف ان کی شکلیں چینج ہیں، لیکن یہ وہی نعرے ہیں جن کو امام خمینی در حقیقت اس وقت 1979 میں امت مسلمہ کو بتانا چاہتے تھے، بلکہ 1979 میں نہیں بلکہ امام خمینی 1963 اور 64 کی دہائی میں در حقیقت امت مسلمہ کو پڑھانا چاہتے تھے، یہ تعلیم دینا چاہتے تھے۔ لیکن 15 سال کی جلا وطنی کے بعد امام خمینی لوٹے تو پھر اسلامی حکومت بنا کر آپ نے نظام ولایت فقیہ قائم کر کے در حقیقت اس پیغام کو پہنچایا۔ اب جب یہ پیغام اس کی حقانیت اور دوسری طرف فلسطین میں دوسری تحریک انتفاضہ کا آغاز ہوا اور شدت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے تو پھر یہ استقامت، یہ جدوجہد، یہ سٹرگل جب اسلامی ممالک میں دیکھی، اس لیے کہ رہبر معظم نے خطبے میں کہا تھا کہ یہ مصری عوام جو آج بہت پرشور انداز سے مصر میں قابض سلسلہ اقتدار کو اسقاط نظام کہہ کر در حقیقت نظام کو زمین بوس ہو کر اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، اسلامی حکومت چاہتی ہے، یہ در حقیقت ان ذلتوں کا مشاہدہ ہے کہ جو مصری قوم نے اپنی آنکھوں سے کیا تھا کہ کس طرح جب غزہ کی امداد کے لیے کوشش کی گئی عالمی سطح پر تو وہاں پر حسنِ مبارک نے ایک بہت بڑی دیوار اور حائل قائم کی تھی جس کی وجہ سے در حقیقت وہ امداد فلسطینی عوام اور مسلمان بھائیوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ آئے دن مصری عوام کو اپنی کوششوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، آئے دن حقارت، تذلیل، اہانت اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حسنِ مبارک کا تختہ الٹا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر یہ جو تیزی تھی فلسطینی کوز میں اور فلسطینی فکر میں اور جدوجہد میں اس میں تیزی آئی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ تنہا ہوتا جا رہا ہے، اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی سیاست، اس کی گرفت عالمی سطح پر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے تو وائس آف فلسطین کہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا بنیادی اور واحد رسالہ ہے کہ جو تحقیقی مضامین شائع کرتا ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں، اور اس میں ایک آرٹیکل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ در حقیقت اوباما اور نتنیاہو کے درمیان جو سفارتی جنگ ہے وہ کس نوعیت کی ہے، یعنی ہم ظاہری طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ متحد ہیں، لیکن ایسے ہی متحد نہیں ہیں، ان کے درمیان بھی سفارتی مشکلات موجود ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف حسن نصر اللہ نے بھی اور رہبر معظم نے بھی اشارہ فرمایا کہ در حقیقت یہ خلف شار، یہ بحران، یہ مفادات کا ٹکراؤ در حقیقت ایک دن ایک بڑے دھماکے کی صورت میں رونما ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دونوں قوتیں و طاقتیں جو ہیں زمین بوس ہوں گی انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، یہ در حقیقت یہ حماس کا کردار تھا، جہاد اسلامی کا کردار تھا، یہ وہ تمام تنظیمیں، یہ تمام شہداء کہ جنہوں نے عزت سربلندی کا راستہ اپنایا اور در حقیقت اپنے وطن کے دفاع کو، فلسطین کی مٹی کو در حقیقت اپنے اوپر واجب قرار دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے شہداء پیش کیے ہیں. لہذا اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل، جیسے کہ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ان اوہن البیوت ہے، یعنی مکڑی کے جالے سے زیادہ بودا اور کمزور ہے اسرائیل. وہ اسرائیل جس کا حوا کھڑا کیا گیا تھا، جس کا بت تیار کیا گیا تھا. یہ بت کون تیار کر رہا تھا؟ امریکہ تیار کر رہا تھا. یہ بت تراشا تھا امریکہ نے 40 سالوں میں کہ یہ شکست ناپذیر ہے، اس کو شکست نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیروان ولایت فقیہ نے کس طریقے سے اس اسرائیل کے بت کو چکنا چور کیا. اس کے بعد پھر حماس نے غزہ میں کس طرح اسرائیل کو اور اس کی تمام سازشوں کو نقش براب ثابت کیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ کامیابی جو لبنان میں حزب اللہ کا حاصل ہوئی، یا یہ کامیابی جو فلسطین میں فلسطینی احزاب اور سیاسی پارٹیوں گروہوں کو حاصل ہوئی، یہ در حقیقت وہی اسلامی فکر کی پیروی ہے جس کو امام خمینی نے خط اسلام، خط انقلاب کا، انقلاب کا راستہ اسلام کا راستہ، یہی عزت و سربلندی کا راستہ ہے. نعرہ لگانا بہت آسان ہے، حیات من الذلہ، لیکن در حقیقت حیات من الذلہ جس کی تشریح حسن نصر اللہ کرتے ہیں، یعنی طاعت الام، ماں آتی ہے، بہن آتی ہے، بیوی آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اپنے شوہر کا نظرانہ، اپنے بھائی کا نظرانہ، اپنے سہا کا نظرانہ پیش کرتی ہے. یعنی لبیک یا حسین، یعنی جب ذلیل و خوار کیا جائے، جب معاشرہ تمہارے خلاف ہو، جب تحریکیں تمہارے خلاف ہوں، اس وقت لبیک یا حسین کہو کہ جس طرح حسن نصر اللہ نے کہا، جس طرح امام خمینی نے کہا، جس طرح فلسطین نے کہا، اس طریقے سے معاشرے میں زندہ رہ کر پھر انسان در حقیقت لبیک یا حسین کہہ کر حسینی پیروکار بن سکتا ہے. اور یہاں پر ان معروضی حالات میں جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پر بھی اپنے تمام دوستوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنی مشترکہ اور اجتماعی قوت کا مظاہرہ کریں، اختلافات کو بالائے طاق رکھیں. ہر وہ آواز جو اختلاف کا اندیا دے رہی ہے، ہر وہ قلم، ہر وہ شخصیت، اگر مصلحت ہوتی تو میں بہت ساری باتیں یہاں بیان کرتا، لیکن مصلحت وقت نہیں ہے کہ ان تمام افراد کو، ان تمام شخصیات کو، یا ان تمام گروہوں کا نام لیا جائے کہ جو واقعا مکتب تشیع کے بنیادوں کو ڈھا رہی ہیں اور ان کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے، اس کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے مصروف عمل ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو کر، منسجم ہو کر، جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں. جیسے کہ مجلس وحدت المسلمین جو شہید علامہ عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے وفادار ساتھیوں کا ایک کارواں ہے، جس نے اپنا سفر شروع کیا، جس نے بڑے بڑے محاذوں کو فتح کیا، اور انشاءاللہ شہید حسینی کی تائید، امام زمانہ کی تائید، اور رہبر معظم کے فرمودات کی روشنی میں اگر انشاءاللہ ہم صحیح خط اور صحیح راہ و روش پر گامزن رہے، تو پھر ہم انشاءاللہ بڑے سے بڑے محاذوں کو فتح کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. رحیم
خدایا خدایا تا انقلاب مہدی زندہ رہے جہاں میں علم و عمل خمینی فکر و عمل حسینی
خب میں سرزم متصدی اوقات نہیں ہوں گا، ہم اپنے درمیان فلسطین سے آئے ہوئے اپنے مہمان مجاہد مبارز مقاوم اپنے برادر مجاہد کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ چند لمحوں بعد وہ آپ سے خطاب کے نرحب بقدومکم المبارکہ اخ المجاہد المقاوم المبارز کہ انشاءاللہ آپ کے کلمات آپ کی باتیں اور آپ کا بیان کہ جو ہمارے لیے انشاءاللہ راہ گشا بھی ہوگا اور ہمارے لیے ایک نیا لائحہ عمل بھی واضح کرے گا انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی و سربلندی عطا فرمائے، فلسطین جلد از جلد اسرائیل پنجوں سے آزاد ہو، تمام دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل برطانیہ اور ہر وہ طاقت و قدرت جو مسلمانوں کو نابود کرنے کے در پہ ہے ان کو نیست نابود فرما، اور تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے ایک نماز وحدت بیت المقدس قبل اول مسلمین میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔